我这样。أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد ولا سيما على رعي ابن عمه ووزيره ووسيه وخليفته مطلوب كل قالب غالب كل غالب مولانا علي ابن ابي طالب وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم صلوات محمد وعلى ظاهر ہے کچھ آپ لوگوں کی بھی مشکلات ہیں اور کچھ ہماری بھی مشکل ہے. آپ کی مشکلات یہ ہیں کہ ٹیکا لگانے کے لیے بیچ میں کوئی دیوار اور کھمبا نہیں ہے, سو آپ ٹیک کی وجہ سے دور ہیں, اور ہم لوگوں کو جتنے ہی آڈینس نزدیک ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ پھر سمجھ میں آتا ہے پڑھنا, نہیں پھر بد دل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ لاکھ کوشش کریں مگر وہ بات آتی نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اللہ علیہ وسلم. ارشاد رب العزت ہے, اے پیغمبر آپ پر اللہ نے کتاب کو نازل فرمایا اور حکمت کو نازل کیا اور آپ کو ہر اس چیز کی تعلیم دے دی کہ جو آپ نہیں جانتے تھے. اس آئے کریمہ کے ذیل میں مقام و عظمت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے موضوع سے یہ گفتگو جاری ہے, اور ہر روز جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اس کے ذیل میں وہ سارے مطالب کہ جو واقعی حقیقت ہے اور جو تاریخ کے صفحات میں آج بھی موجود ہے اور ثبت ہے کہ جسے نہ مٹا سکتے ہیں اور نہ مٹے گا, اور جو قرآن کے دامن میں موجود ہے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے جتنا ہو سکے گا میں پیش کروں گا, اور مقصود اور منظور اس کا صرف یہ ہے کہ آپ کی نظروں میں یہ بات واضح ہو کہ خود پیغمبر ختم مرتبت کی ذات کتنی عظیم اور کتنی بلند ہے. اور ظاہر ہے کہ اصل بنیاد دین اسلام مذہب جو کہ آخری مذہب ہے اور قیامت تک کے لیے ہے, اور حق مذہب ہے, خالی دعویٰ نہیں ہے, دلائل فراوان موجود ہیں, اور کچھ چیزیں عقلی طور پر خالی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, مشاہداتی ہوتی, مشاہدہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے, اس کی حقانیت کھل کے سامنے آ جاتی. انہیں میں سے ایک حقانیت اسلام کی دلیل یہ بھی ہے کہ جتنا ہی اس مذہب حقہ کو دبایا جاتا ہے اور جتنا اس کو پسپا کیا جاتا ہے اتنے ہی یہ کھل کر کے اور روشن اور غالب ہوتا جا رہا ہے. یہ غلبہ پانا اور روشن ہونا اور عیاں ہونا, روز بروز منکشف ہونا لوگوں کے ذہنوں پر, عقلوں پر, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مذہب حق ہے اور لانے والا صاحب حق تھا, اور اس کی حقانیت میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. کردار ختمی مرتبت جو کہ عین اسلام ہے اور ان کے تمام تر صفات اور تمام تر اعمال اور افعال کے جو انجام دیے ہیں بنیاد اسلام ہے, وہ صف روشن اور صاف اور پاکیزہ ہے, ذرہ برابر اس میں کوئی ایسی آمیزش نہیں ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ اس کے اندر فساد مخلوط ہے. وہ فساد اور احشا اور بری چیزوں سے مبرہ اور پاکیزہ ہے, نہ تنہا ذات بلکہ ہر صفت اور پورا کردار اور صفات پیغمبر ختم مرتبت کا آئینہ اور روشن اور طاہر اور پاکیزہ ہے. اور یہ بھی ایک روشن ہے اور سامنے کی بات ہے کہ جب کوئی چیز بہت ہی صاف ستھرا ہوتی ہے تو زیادہ دماغ جو کہ فاسد ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو بھی فاسد کریں تو کچھ فساد اپنی طرف سے آمیزش کر کے اور ملا کر کے اس کو بعنوان فساد پیش کرنا چاہتے ہیں. اگر گندا ہے پہلے سے تو گندا کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا, گندا تو ہے ہی تو اس کی تبلیغ ہی نہیں کرتے, کیوں؟ اس لیے کہ گندا ہے, خراب ہے, وہ فاسد ہے, زیادہ ادھر کوئی ذہن نہیں جاتا. جب صاف ستھرا شفاف ہوتا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ادھر اٹریک ہو رہے ہیں تو لوگوں کی کشش کو روکنے کے لیے کچھ اپنی جانب سے فساد آمیزش کر کے پیش کیا جاتا ہے. لہذا آپ اور ہم جو کہ رسول اور دین اور دین حقہ کے چاہنے والے ہیں, ان سب کا فریضہ ہے کہ متوجہ ہو رہیں اس کی طرف کی کہاں سے غلط چیزیں ملائی جاتی ہیں اور کہاں سے یہ فساد کس طریقے سے دامن رسول پر دھبا لگانے کی کوشش کی جاتی ہے, تو اس کا اعلان ضروری ہے اور اس کو واضح کرتے رہنا چاہیے, کہ اس لیے کہ جو چیز روشن ہے, پاکیزہ ہے, ظاہر ہے, اگر اس کے خلاف اور اس کی طہارت کے خلاف گفتگو کی جائے تو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے, اور وہ قابل عفو نہیں ہے جو شخص یہ حرکت کرے. خاص طور سے اگر وہ مسلمان بن کر کے کرے, رسول کو رسول مان کر کے ان کے کردار پر دھبا لگانے کی کوشش کرے, تو یہ بھی روشن کرنا چاہیے کہ یہ مسلمان نہیں ہے, اس لیے کہ جو افکار مخالفت اسلام لے کر کے مسلمان ہونے کا اعلان کرے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا, اس کی فکر صحیح نہیں ہے, لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا چاہیے. قرآن کا یہ حکم ہے, ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے قرآن پر عمل کرتے ہوئے. اس لیے قرآن نے صاف کہا ہے کہ وہ چیزیں کہ جس کو اللہ نے کتاب میں بیان کر دیا ہے اور وہ کتاب کے اندر روشن طریقے سے جو کچھ بھی اللہ نے بیان کیا ہے اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ قابل عفو نہیں ہے, وہ معاف کرنے کے قابل نہیں ہے, بلکہ اس کے اوپر لعنت ہو اللہ کی اور اس کے ملائکہ کی اور دنیا کے ہر شخص کی. الا الذین تابوا, مگر وہ لوگ کہ جس چیز کو اللہ نے ما بینا ہو فی الکتاب, جو کچھ اللہ نے کتاب میں من البینات روشن دلیلیں بیان کر دی ہیں, اور ان کو جو لوگ مٹاتے ہیں اور چھپاتے ہیں اور غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے اوپر اللہ کی لعنت, اس کے ملائکہ کی لعنت اور تمام دنیا کی لعنت کرنے والوں کی لعنت. ان کی معافی نہیں ہے. الا الذین تابوا, مگر وہ لوگ کی جو توبہ کر لیں, مگر تنہا توبہ بھی کافی نہیں. الا الذین تابوا واصلحوا, توبہ خالی کر کے ہی معافی نہیں ہے. اگر چاہیں اور اپنے گھر میں بیٹھ کے بیان کچھ دیکھ کے تو آتے ہیں توبہ توبہ توبہ, خالی منہ پیٹ لیا یہ توبہ نہیں ہے. توبہ یہ ہے کہ پھر آئندہ وہ دہرائے نہیں. اور تنہا توبہ کافی نہیں ہے. بھائی ہمارا معاملہ تھا, بہت سے لوگ بہت سی وجوہات پیش کرتے ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اور لوگوں کے سامنے اپنی عزت کو ثابت کرنے اور قائم دائم رکھنے کے لیے. ہمارا معاملہ رسول سے تھا, ہمارا معاملہ امام سے تھا, ہمارا معاملہ دین سے تھا اور اللہ سے تھا, ہم نے توبہ کر لیا. آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے؟ دادا آپ کو حق نہیں ہے. اب وہ ظاہر سی بات تو صاف دکھ رہی ہے بڑی اچھی, تو بہت سے ایسے لوگ جو سادہ دماغ ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ہو جاتے ہیں کہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کیوں ان کے پیچھے لگ رہے ہیں, فساد کا باعث ہو رہا ہے, لہٰذا آپ مت بولیے, اختلاف برپا ہو جائے گا. تو قرآن نے اس فکر کو بھرپور طریقے سے مرڈر کیا اور بھرپور طریقے سے باطل ثابت کیا کہ اگر ایسے لوگ غلطیاں کرنے کے بعد, وہ جو کہ روشن دلیلیں ہم نے قرآن کے اندر پیش کی ہیں, وہ دلیلیں یہ کہ دیگر میں بیان کر رہا ہوں, یہ سب قرآنی دلیلیں ہیں, کوئی اپنی زبان اور اپنی عقل سے نہیں پیش کرتا ہوں, خالی صرف یہ ہے کہ قرآن کی آیات کے ساتھ دلائل عقلیہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے ہیں, دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے لیے دلائل عقلی بھی ساتھ ساتھ رہے تاکہ وہ سوچ سکے کہ ہاں قرآن کی آیات جو ہے وہ عقل کے مطابق ہے اور اس سے وہ نتیجہ نکال سکے. تو ان لوگوں کو عفو نہیں ہے تنہا توبہ پر, مگر یہ کہ اصلحوا, توبہ بھی کریں اور اصلاح بھی کریں. جو غلط بیانی دی تھی, جو غلط بیانی کی تھی اور جس کو انہوں نے پرچار کیا تھا غلط طریقے سے, اس کی اصلاح کریں. اگر لکھ دیا ہے تو صحیح لکھیں. اور اصلاح کے ساتھ ہی تنہا کافی نہیں ہے, دو چیز توبہ اور اصلاحی کافی نہیں ہے کہ خالی اتنی بس اصلاح کر دیا اور توبہ کر لیا اور بیٹھ گئے, بلکہ ایک فقرہ اور قرآن نے بیان کیا ایک ہی آیت کے اندر, الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا, اور لوگوں تک بیان کرتے پھرے کہ ہم نے یہ غلطی کیا تھا اور یہ غلط تھا, اس سے ہم معافی چاہتے ہیں اور اب آئندہ نہیں کریں گے, اور آپ بھی متوجہ ہو جائیے اس غلطی کی طرف, آپ بھی نہ جائیے گا. یہ حکم قرآن ہے کہ لعنت اعلان کرنا اللہ کا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے لوگوں کو قابل عفو نہیں ہے معاف نہ کرنا. لعنت کرنا یعنی مقابلہ کرنا ان کا اور ان کو چھوڑنا نہیں. اور معافی کے لائق وہ ہیں کہ جو توبہ کریں تنہا توبہ نہیں, اصلاح کریں تنہا اصلاح نہیں, بلکہ بیان بھی کرتے پھریں کہ یہ غلطیاں ہو گئیں. زیادہ تمام تر کردار ختمی مرتبت اور ان کے افعال, ان کے صفات کے اوپر جو دھبے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے, یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں کہ جس کا بیان قرآن نے دیا ہے، بیانات ہیں، روشن ہیں، قرآن نے واضح کر دیا کہ ہر نبی عیب سے پاکیزہ ہے. ہر نبی، یہ مسلمان کے لیے ہے کہ ہر نبی عیب سے پاکیزہ ہے قرآن کے اعتبار سے، قرآن نے واضح کیا ہے. اور اسی طریقے سے جیسے کہ ہر نبی عیب سے پاکیزہ ہے، ہمارا نبی بھی تمام تر عیوب و علائش سے منزہ اور طاہر محض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تک کہ اگر تھوڑی سی بھی گنجائش، ذرہ برابر بھی اس کے کردار میں کمی کی آ جائے تو پورا دین بیکار، پورا مذہب کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. نہ تنہا پورا دین بیکار، ایک نفر مسلمان نہ رہ جاتا اگر پیغمبر کے کردار میں ذرہ برابر کھوٹ ہوتا. لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ ذرہ برابر کو شروع ہوتے لانفضوا من حولک، تو یہ آگ کے چاروں طرف جو گھیرے میں بیٹھے ہیں یہ چھوڑ کے بھاگ گئے ہوتے. یعنی یہ دلیل ہے کہ پیغمبر کی سیرت و کردار و افعال اتنا پاک و پاکیزہ اور منزہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے ان بیٹھنے والوں کو بھی دم زدن کی فرصت نہیں، یہ ایک لمحے کے لیے بھی کردار کے اندر کوئی کھوٹ تلاش نہیں کر سکتے کہ جس کے بہانے سے آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں. یہ اگر آئے ہیں تو آپ کے کردار کی جاذبیت کی بنیاد پر، اور یہ رکے ہیں تو آج کے صفات کی تمام تر اٹریکشن سے، اور یہ باقی رہیں گے تو آپ ہی کے کردار کی بنیاد پر. ذات کردار پیغمبر، کردار ختمی مرتبہ، چونکہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر نبی معصوم ہے، یہ بھی نبی معصوم ہے، اس کی مختلف آیتیں ہیں جس میں سے یہ آیت ہے کہ اگر ذرہ برابر کردار آپ کا کھوٹ ہوتا تو ایک بھی مسلمان مسلمان نہ ہوتا. انک لعلی خلق عظیم، آپ جو ہیں خلق عظیم پر فائز ہیں. میں آپ کو انہی تقریروں کے درمیان بتاؤں گا کہ یہ وہ نبی کہ جس کے اوپر مسلسل مصائب کے پہاڑ ڈھائے گئے مگر اپنی زبان سے اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کیا، اور جب کہا بھی گیا کہ یا رسول اللہ اب اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ قدموں سے خون جاری ہے، پتھر پہ پتھر پھینکے جا رہے ہیں، اب آپ بد دعا کر دیں، تو جواب میں آپ نے فرمایا انی بعثت رحمتا للعالمین، میں کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، عذاب لانے کے لیے نہیں بھیجا گیا. جس نبی کی رحمانیت اور الفت و محبت اس قدر عظیم ہو، اس نبی کو دیکھیں تو اس کے کردار میں ذرہ برابر کھوٹ کہیں. انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم پر فائز، کہیں سے ذرہ برابر اخلاق میں تھوڑا سا بھی تصور نہیں ہو سکتا. اور کیوں ایسا ہے؟ لیکن نبی کو ہونا ہی ایسا چاہیے، ہر نبی کو، نہ تنہا اس نبی کو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ. اگر اللہ کو اللہ مان گیا تو اب اللہ کیوں نبی بھیجتا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ مقصد کیا ہے نبی کے بھیجنے؟ ضرورت کیا ہے نبی کے بھیجنے کی؟ کیا وجہ ہے کہ نبی بھیجتا ہے؟ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ جو اللہ حکم دینا چاہتا ہے کہ اس کو انجام دو، اور جو اللہ منع کرنا چاہتا ہے کہ اس چیز کو نہ کرو، اسی کو تبلیغ کرنا اور اسی کو ابلاغ کرنا اور اسی کو امت تک پہنچانا نبی کا کام ہے. تو مقصد نبوت اور نبی کے نبی بن کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ حکم پروردگار پہنچائے اور بتائے کہ اس حکم کی اطاعت کرو، اور جو نہیں پروردگار ہے، جو اللہ نے منع کیا ہے، اس سے لوگوں کو روکے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اسے نہ کرو، اس کو پہنچائے لوگوں تک. دادا اگر جو شخص امر الہی کی اطاعت کروانے کے لیے، نہیں الہی کو منع کرنے کے لیے کہ تم نہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم اسے نہ انجام دو. اگر کوئی شخص ایسا آ جائے کہ جو یہ کام انجام دلانے والا ہے مگر وہ خطا کار ہے، مگر وہ خود بد کردار ہے، مگر وہ خود اطاعت نہیں کرتا، مگر وہ خود معصیت کار ہے، مگر وہ خود گنہگار ہے، تو ظاہر ہے کوئی اعتبار اور بھروسہ نہیں ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اسے صحیح طریقے سے پہنچا دے بندے تک. عقل اقتضا اور تقاضا کرتی ہے اس بات کہ آنے والا نبی نہ خطا کار ہو، نہ نسیان کار ہو، نہ اس کے اندر کوئی ایسی گنجائش ہو کہ وہ جہاں سے کہیں سے بھی اپنے کردار کو پیش کر رہا ہو وہاں کہیں سے بھی اس کے اندر معصیت کا تصور ہو، بلکہ تمام تر امر الہی کو پہنچانے میں خود اطاعت کرتا ہو. اسی لیے کہا انا جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها، اے پیغمبر ہم نے آپ کو اپنے حکم سے یہ قانون اور شریعت دیا ہے، تم اس کی اطاعت کرتے رہو، تم اس کی پیروی کرتے رہو. تو اطاعت اور پیروی کرنا اس کا کام ہے حکم الہی پر، اور پھر اس کے بعد حکم الہی کو جب پہنچائے اور بتائے کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ اس کو تم نہ کرو، اور اسی چیز کو کر کے دکھائے کہ دیکھو اللہ نے منع کیا ہے لہذا میں نہیں کرتا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اسے کرو، تو خود کر کے بتائے کہ دیکھو اس طرح سے کیا جاتا ہے. اگر وہ ذرہ برابر معصیت کار ہو اور اسے انجام نہ دے تو اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، عقل قبول نہیں کرتی کہ اللہ ایسے معصیت کار کو اپنے حکم کی اطاعت کرنے کے لیے معین کرے کہ جو خود اللہ کے کہنے کو نہ مانتا ہو. کوئی صاحب عقل کر سکتا ہے کہ کوئی اس کی مخالفت کرتا ہو اور پھر اسی سے کہے کہ تم لوگوں کو اس کی اطاعت کر کر کے بتاؤ، جب وہ خود ہی معصیت کار ہے تو لوگوں کو کیا اطاعت کر کے بتائے گا. مقصد و مفہوم نبوت فوت ہو جائے گا، بے حد کا مقصد تمام ہو جائے گا. یہ اس بات کا اقتضا کرتا ہے کہ اللہ جس کو نبی بنا کے بھیجے وہ تمام گندگیوں سے پاک ہو اور صرف اطاعت پروردگار میں سرابور ہو، اس کی تمام تر سیرت اطاعت پروردگار کے مطابق ہو اور معصیت پروردگار سے مبرہ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. ظاہر ہے کہ یہ نبی کا مقصد جب یہ ہے، اب وہ شخص کہ جو نبی بن کے آیا ہے اللہ کی اطاعت کر رہا ہے اور لوگوں کو اللہ کے حکم کی تبلیغ کرتا ہے پہنچاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب تک علم نہ رکھے گا کہ اللہ کا کیا حکم ہے اس وقت تک پہنچا نہیں سکتا. اور یہ علم خالی اس حد تک کافی ہے پہنچانے کے لیے، وہ چاہے پہلے سے نہ جانتا ہو لیکن وقتی جب اسے حکم دیا جائے کہ اسے پہنچا دو تب اسے علم ہو گیا کہ یہ حکم ہے، اتنا کافی ہے اس کے پہچاننے کے لیے، وہ پہنچا سکتا ہے. تو پہنچانے بھر کے لیے تو نزول حکم کافی ہے، لیکن کر کے دکھانے کے لیے جو ہے جب تک کہ پہلے سے اس کو ایسا رچایا بسایا نہ جائے اس وقت تک وہ کر کے دکھا نہیں سکتا. یہ وجہ ہوئی کہ اللہ نے کہا ہم کتاب بھی نازل کر رہے ہیں تاکہ حکم پہنچاؤ، اور علم و تربیت بھی کر رہے ہیں تاکہ کر کے دکھاؤ. خلوات ہو گئے محمد وارم. ایک ایک چیز کو اس نے روشن کیا. اب نبی تک اس نے سارے احکام دیے کہ تم پہنچاؤ، اور ہر چیز کی تعلیم دی کہ تم کر کر کے دکھاؤ. تو نبی کا کردار جب کر کر کے دکھائے گا تب امت کو اس کی اطاعت کرنی ہے، پیروی کرنی ہے کہ جو نبی کر رہا ہے وہی امت بھی کرے، یہ سمجھ کر کے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی جانب سے یہ کر رہا. اب کیونکہ اللہ کا حکم ہے لے کے آیا ہے جو اسے لے لو، جو منع کر رہا ہے اسے چھوڑ دو. ما جاءکم جو کچھ بھی رسول لے کے آیا ہے اسے تم اخذ کرو, فخذو ہو, اسے لے لو, اور جو منع کر رہا ہے نبی اسے تم رک جاؤ, چھوڑ دو, ترک کر دو, مت انجام دو. اس لیے کہ نبی اللہ کی طرف سے تمام احکام کو پہنچانے آیا ہے. جو کچھ کر رہا ہے اس کی پیروی کرو, جو نہیں کرتا اس کی تم بھی پیروی کرو کہ نہ کرو, اس کے مطابق عمل انجام دو. اگر کرتا ہے تو تم کرو, نہیں کرتا ہے تو نہیں کرو. ظلم نہیں کرتا تم بھی ظلم نہ کرنا. عدالت سراسر کرتا ہے تم بھی عدالت کے جادے سے کبھی بھی اپنے قدم کو مت ہٹانا. یہ تعلیم ہے نبی کی اور یہ حکم ہے پروردگار کا. اطاعت نبی کی اس لیے کرنا کہ تم کو طریقہ نہیں معلوم کہ کیسے کرنا چاہیے, اور جب تم نبی کی اطاعت کرتے جاؤ گے تو اللہ کی اطاعت بنتی چلی جائے گی. اس لیے قرآن نے کہا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. ظاہر ہے کہ اللہ کے یہاں آنے سرا اطاعت نقش قدم کے ہوتے ہیں. اللہ تو موجود نہیں ہے کہ اب وہ اپنے قدم کی شاہراہ بناتا ہوا جائے تو ہم اسی پہ قدم رکھتے ہوئے نکل جائیں. ضرورت ہے کہ کوئی قدم ہو کہ وہ قدم اب قدم اس کا نہ رہے, اللہ کا قدم بن جائے, تاکہ اللہ کہہ سکے کہ اگر اس پر چلو گے تو یہی میرا قدم ہے, اگر اس کی اطاعت کرو گے تو گویا میری اطاعت کرو گے. اطاعت میں نے بیان کیا حکم آرڈر پر اطاعت ہے, اور معصیت جو کچھ اس نے منع کیا ہے اس کو انجام دینا یہ معصیت ہے. معصیت آپ یعنی گنہگار, نافرمانی کرنا, اطاعت فرما برداری کرنا. فرما برداری حکم پر ہے. حکم جب بھی دیتا ہے کسی چیز کا پیسے نہیں دیتا جب تک کہ اس کے ارادے میں اللہ کے اور اس کے نزدیک محبوب نہ ہو, وہ چیز پسند نہ ہو, اس وقت تک حکم نہیں دے سکتا. منع کسی چیز کو نہیں کرتا اس وقت تک جب تک کہ اس کے پاس اس کے لیے بغض, اس کے پاس اس کے لیے کراہت, مکروہ, اس کو ناپسند نہ ہو, اس وقت تک منع نہیں کر سکتا. ہر چیز کا جو حکم اللہ دیتا ہے وہ پسندیدگی پر, جب پسند ہے تو حکم دیتا ہے کہ بجا لاؤ. جس چیز کو منع کرتا ہے ناپسندی پر, ناپسند ہے اس لیے کہتا ہے اسے مت بجا لاؤ. اب جو چیز حکم دیا ہے اس کو بجا لا رہا ہے پیغمبر, عمل کر رہا ہے, تو گویا پسندیدگی پروردگار کو عملی شکل پہنا رہا ہے. جو چیز پیغمبر چھوڑ رہا ہے, ترک کر رہا ہے, گویا ناپسندیدگی پروردگار کو عمل کر کے دکھا رہا ہے. تو میں اپنے لفظوں میں پلٹ کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی نفرت کا ظہور فعل نبی سے ہونے والا ہے. یعنی نبی کا فعل مظہر محبت الہی ہے, اور نبی کا فعل آئینہ نفرت پروردگار ہے. اور اسی معنوں میں اطاعت ہے کہ تم نبی کی اطاعت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ پسندیدگی خدا کا مظہر ہے نبی کا فعل. نبی کے تمام تر چیزوں سے کہ جس کو نبی نے نہیں کیا اس کی پیروی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ مظہر نفرت پروردگار ہے وہ چیز. تو نبی کا کردار خود نبی کا کردار نہیں ہے, بلکہ آئین و مظہر کردار پروردگار ہے. توجہ کریں صاحب, اگر اطاعت آپ تمام تر پیروی اگر افعال نبوت کی ہو رہی ہے تو وہ افعال نبوت کی نہیں ہے, بلکہ افعال خداوندی کی پیروی ہے. اب اگر کوئی نبی کے فعل پر اعتراض کرے تو نبی پر اعتراض نہیں ہے بلکہ اللہ کے فعل پر اعتراض ہے. حضرت محمد والے محمد. آپ سوچے اور غور کرے کہ جو اللہ کا فعل انجام دے رہا ہو, اللہ کی بتائی ہوئی چیز کو عمل میں لا رہا ہو, اب اگر اعتراض ہے تو اس کے فعل پر نہیں ہے بلکہ اللہ کے فعل پر ہے. اب اس کے بعد ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آیا وہ مسلمان ہے جو اللہ کو ماننے کے بعد اللہ پہ اعتراض کرے کہ تو یہ کام کیوں کرتا ہے, غلط کرتا ہے؟ یعنی اللہ کو بھی مشورہ دینے چلے گئے.
तवज्जो करें।
तो बात कभी कभी ऐसे भी हो जाती है कि छोटी सी रहती है, किसी छोटे आदमी को आप कह रहे हैं, अगर बड़ी तक पहुंच जाती है ये सोचना पड़ेगा। नबी तो जाहिर में तुमको दिख रहा था कि तुम्हारे जैसा है, मगर अगर नबी पे एतराज किया तो नबी पे नहीं खुदा पे एतराज हो रहा है, और जब खुदा पे एतराज